رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله لا يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کافروں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں حالانکہ یہ بالکل لچر اعتراض ہے نہایت غلط اعتراض ہے کہ بھئی کوئی کسی کی طرف سے اگر پیغام پہنچانے والا ہو تو اس کا غیر بیوی غیر بچوں والا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یا بیوی بچوں والا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے تو اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں یہ تو اپنی جگہ ہیں ہی اس کے علاوہ ایک دو پیغمبروں کے علاوہ سارے انبیاء علیہ السلام بھی بچے والے تھے لہذا اللہ کے نبی ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بھی بچے والا ہونا اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنے عمل سے واضح کرتے ہیں کہ بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق کس طرح ادا کیے جاتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور کس طرح بندوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور ان میں کس طریقے سے توازن قائم رکھنا ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا نبی و پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں والا ہونا عین حکمت کے مطابق ہے اور دوسرے اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو بھی اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے شریعتیں تھیں ان میں جزوی طور پر فرق ہوتا رہا ہے اور وہ فرق ہونا بھی زمانے کے حالات کے اعتبار سے ماحول کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہونا یہ بھی عین عقل کا بھی تقاضا ہے فطرت کا بھی تقاضا ہے اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت بعندہ ام الکتاب اور اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتے ہیں منسوخ فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں اور تمام کتابوں کے جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے, اور تمام کتابوں کے جو اصل ہے یعنی لوح محفوظ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. تمام کتابوں کے اصل سے مراد لوح محفوظ ہے, اور لوح محفوظ میں اللہ پاک نے اپنے علم کے مطابق دنیا اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے بذریعہ قلم تا قیامت جو کچھ ہونا تھا سب اس میں لکھوا دیا. اس لیے اسے لوح محفوظ بھی کہتے ہیں, اس لیے اس کو اصل کتاب بھی کہتے ہیں, اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی درج ہے کہ کس امت میں کون سے پیغمبر مبعوث ہوں گے اور انہیں کون سی کتاب دی جائے گی اور کیسے کیسے احکام دیے جائیں گے. اسی کے مطابق دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اپنی اپنی امت میں مبعوث ہوئے, ان کو نبوت ملی, اور اسی کتاب لوح محفوظ کے مطابق انہوں نے اپنی اپنی امت کو من جانب اللہ احکام پہنچائے. لہذا کوئی کام نہ بے ضابطہ ہو رہا ہے نہ خلاف حکمت ہو رہا ہے, جو کچھ من جانب اللہ ہو رہا ہے سب بالکل ایک نظم و ضبط کے مطابق, قانون کے مطابق اور عقل و فطرت کے مطابق بالکل صحیح ہو رہا ہے الحمدللہ. لہذا کافروں کے یہ اعتراضات محض لچر ہیں اور غلط اور بے حقیقت ہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں, اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں, بہرحال تمہارے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. آپ کے ذمہ تو ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے, اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے, حساب ہم دیں گے. بس آپ تو ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک پہنچا دو, ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے, اور ان کا حساب لینا یہ ہمارا کام ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے ایک شبہ دور فرمایا ہے. بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ کافر اس قدر حضور کی نافرمانی کرتے ہیں, دین اسلام کی سرکشی کرتے ہیں, تو اس کے باوجود تو عذاب کیوں نہیں آتا, ان پہ عذاب آنا چاہیے جیسے پچھلی قوموں کے اوپر اور پچھلی امتوں پر, جب انہوں نے سرکشی کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا, تو ان لوگوں پر بھی جو حضور کے زمانے میں ہیں اور حضور کو اتنا ستاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, طرح طرح سے آپ کو اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں, تو ان پر کیوں نہیں عذاب آتا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بھئی عذاب آنے کا صحیح وقت تو اللہ ہی کے علم میں ہے, ہمارے علم میں نہیں. ہم نہیں جانتے کہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا, اور آئے گا تو کب آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکم حکمت پر مبنی ہے. اللہ پاک نے اپنی حکمت سے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ کسی بھی بتا سکتا ہے, لہذا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس سے اپنا ذہن فارغ رکھنا چاہیے, اور اپنے ذمے جو کام ہے بس وہ کرتے رہنا چاہیے, وہ ہے تبلیغ, وہ ہے دین پہنچانا, دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا, رہا ان کافروں کا حساب, وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے لے لیں گے. لہذا ہر ایک کو اپنے کام میں لگنا چاہیے. بندوں کا کام یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں اور مانیں اور عمل کریں. اب یہ کہ ہم اتنے دن سے عمل کر رہے ہیں اور دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نرمی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں, وہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہمارا کام نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت کا کام ہے. جب اللہ پاک چاہیں گے جس وقت چاہیں گے دل پلٹ دیں گے, نہیں چاہیں گے نہیں پلٹیں گے. اس کے بعد اللہ پاک کا ارشاد ہے کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ہر حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ سکے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں جزیرہ عرب پر پہلے مشرکین کا قبضہ تھا، اور سارے جزیرے عرب میں تقریباً کافروں کے عقائد رائج تھے، یعنی بت پرستی عام تھی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا شروع کیا، تو اسی وقت سے ان کی طاقت آہستہ آہستہ کمزور ہونے شروع ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں تو اس کا زیادہ ظہور نہیں ہوا، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اور پورے جزیرہ عرب کے اعتبار سے مدینہ منورہ ایک نقطے کے برابر ہے، لیکن پھر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آہستہ 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 پہلے آپ نے مدینہ طیبہ کو یہودیوں سے پاک کیا، ان کو جلاوطن کیا، ان سے لڑائی کی اور ان کو یہاں سے بے دخل کیا، اور دیگر کافروں سے بھی مدینہ منورہ آہستہ آہستہ پاک ہوا، پھر اس کے بعد مشرکین سے زبردست جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر ہوا جس میں کافروں کو زبردست شکست ہوئی، پھر غزوہ احد ہوا اس میں کافروں کو زبردست شکست ہوئی، پھر غزوہ خندق ہوا جس میں کافروں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن اللہ پاک نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دی، اور کافر اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے تھے کہ اگر وہ مدینے میں داخل ہو جائے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، شکست کھا کر ذلیل و خوار ہو کر کٹ پٹ کر وہاں سے واپس مکہ مکرمہ آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جزیرہ عرب ان کے لیے تنگ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ فتح کروا دیا، جس میں کافروں کے لیے عذاب شدید تھا اور مسلمانوں کے لیے فتح مبین تھا۔ اس طرح سے جزیرہ عرب آہستہ 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 کافروں سے پاک ہوتا چلا گیا، اور ان کی اس جزیرہ عرب پر جو حکومت تھی وہ پاش پاش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارے اس کو نہیں دیکھتے یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ معاملہ تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور کفر میں مبتلا رہنے کی وجہ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے عذاب ہے جو تم پر مسلط ہو رہا ہے، جہاں تمہاری آبا اجداد سے زبردست حکومت تھی، تمہارا قبضہ تھا، تمہارا طوطی بولتا تھا، سب چیزوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تمہیں عقل نہیں آتی اس سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور مسلمان حق پر ہیں، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے سچے ہیں اور برحق ہیں، ان کی ہماری طرف سے مدد ہو رہی ہے اور تم کو پسپا کیا جا رہا ہے. لہذا مشرکین مکہ کو اور دیگر کفار کو اللہ تعالی کی اس قدرت سے سبق لینا چاہیے, کیونکہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ہر چیز میں بندے کے لیے سبق ہے. وہ سبق لینا چاہیے تو ان کو لینا چاہیے. ہم خواہ اعتراض کرتے ہیں, ہم خواہ باتیں بناتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جس کو خود مشاہدہ کر رہے ہیں, اس سے سبق نہیں لیتے. یہ اللہ پاک نے اس میں فرمایا. آگے فرماتے ہیں, وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی بہت سی چالیں چلی تھی, لیکن چال تو دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی چلتی ہے. کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور کافروں کو عنقریب پتہ لگ جائے کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے تین باتیں فرمائی ہیں جس میں ہمارے لیے بڑا سبق. پہلا تو یہ کہ یہ تمام کافر دین حق کو مٹانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں کسی طریقے سے اسلام مٹے, مسلمان گھٹے, لیکن ان کی کوئی چال وقتی طور پر تو چاہے کچھ چلتی ہوئی نظر آئے, لیکن حقیقت میں تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کی چلتی ہے. لہذا ہمارے جتنے بھی مخالف ہیں, ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں جو ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں, تو اگر ہم تقوی اختیار کر لیں, اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے تابعداری اختیار کر لیں, تو بس ادھر سے بے فکر ہو جانا چاہیے. یہ سبق ہمیں ملا اس لیے کہ جیسے جیسے وہ ہمارے خلاف چالیں چلیں گے, تدبیریں کریں گے, منصوبے بنائیں گے, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرمائیں گے. اور ظاہر ہے کہ ان کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے, ان کا مکر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے, ان کی چال اللہ تعالیٰ کی چال کے سامنے بے حقیقت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو بس ہم ان کے ہو جائیں, اور ان کے ہونے کا مطلب یہ کہ بس ان کی اطاعت میں لگ جائیں اور نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں. تو بھائی جتنے بھی دشمن ہوں, جتنے بھی ہمارے مخالف ہوں, پہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہیں. اور بھائی جس کے سامنے مقابلے میں اللہ پاک ہوں, وہ کیا کر سکتا ہے, کیا اس کے کیا مجال ہے جو وہ کچھ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آنے والی ہے, ان کی تدبیر مغلوب ہونے والی ہے. اور تیسری نصیحت یہ فرمائیے کہ ان کافروں کو آخرکار پتہ چل جائے گا کہ اصل وطن جو آخرت میں ہے, وہاں کا انجام اور اچھا انجام وہ کس کے حق میں ہے, اور کون پائے گا, کون محروم ہوگا, یہ ان کو وہاں جا پتہ چل جائے گا. لہذا اصل چیز ہے آخرت کی بہتری, یہ ہے سبق ہمارے لیے کہ اصل چیز ہے آخرت کی بہتری. کیوں؟ دنیا کی راحت بھی عارضی اور ناقص. ان دنیا میں جتنی بھی راحتیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کی, چاہے کھانے کی ہوں, چاہے پینے کی ہوں, چاہے پہننے کی ہوں, چاہے رہنے کی ہوں, چاہے اولاد کی ہوں, ماں باپ کی ہوں, رشتہ داروں کی ہوں, بہن بھائیوں کی ہوں, مال و دولت کی ہوں, یہ سب ناقص ہیں. یہ آخرت کے اعتبار سے بالکل صفر ہیں, یہ یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جیسے ہماری نظروں میں پخانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایسی حقیقت کے اعتبار سے ان نعمتوں کی بھی یہی حیثیت ہے. آخرت کی جو نعمت ہے وہ ساری نعمتیں دنیا کی مل کر کے بھی وہاں کے ایک دانے کے برابر نہیں ہے. اور کافروں کی جو دنیا کے اندر بڑی بڑی حکومتیں ہیں، مال و دولت ملا ہوا ہے، یہ سب حقیقت میں بے حقیقت ہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں، اور بے حقیقت ہیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں. وہ سارے کافروں کو آخرت کی جتنی بھی نعمتیں، ان سے محرومی پکی. اور سب سے زیادہ جو ان کے لیے آخرت میں تکلیف ہے وہ ہے جہنم، وہ ان کا دائمی مقام. اور اہل ایمان کے لیے ساری دنیا کی راحتوں سے کروڑا کروڑ بڑھ کر راحت اور نعمت اور سکون اور چین، عزت اور سلامتی، وہ ہے جنت، وہ اہل ایمان کے لیے. تو اصل گھر ہے، ہر انسان کا اصلی گھر آگے ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اور وہاں دو ہی مقام ہیں، ایک جنت یا جہنم. رہا تیسرا مقام عارف، وہ عارضی ہے، کچھ دن وہاں پر مسلمان رہیں گے، پھر وہاں سے وہ منتقل ہو جائیں گے جنت ہی میں انشاءاللہ تعالی. تو اصل مقام دو ہی ہیں، جیسے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ بھئی آخرت کی جو فلاح ہے اور آخرت کا جو نیک انجام ہے، وہ تو بھئی کافروں کو آخرت میں جا کے پتہ چل جائے گا کہ وہ تو اہل ایمان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے ہی نہیں. یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے جو حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا ہے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے اور آخرت کی کیا حقیقت ہے. دنیا کی بے حقیقت حقیقت تو سمجھ میں آئی جائے گی انشاءاللہ. ایک عورت کا شوہر تھا بڑا ہی نالائق، اس کی نالائق یہ تھی کہ روز آنا رات کو بستر میں پیشاب کرتا تھا، سویرے اس کی بیوی اسے بڑا کھوجتی تھی، کمبخت بڈھا ہو کر کے اب میں تیرا پیشاب روز آنا دھوؤں، تیرے گودڑا روز آنا صاف کروں اور دھوپ میں سکھاؤں، میں تو تنگ آ گئی. بچہ ہو تو چلو آدمی گوارا بھی کر لے، کرتا ہی ہے، لیکن تو بڈھا ہو کر کے روزانہ پیشاب کرتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ وہ خوب سناتی بھی ہے، کرتی بھی بیچاری. ایک دن اس نے بہت ہی زیادہ اس کو کہا سنا تو آخر تو کرتا کیا ہے، تیرے سے اٹھا نہیں جاتا، واش روم تو برابر میں ہی ہے، اتنا بھی تیرے سے نہیں چلا جاتا، کیا ہوتا ہے تجھے؟ ارے میں کیا بتاؤں، میں تجھے آج بتا دیتا ہوں قصہ کیا ہے. وہ یہ کہ روزانہ رات کو خواب میں میرے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا چل گھومنے چلے، وہ مجھے گھمانے لے کے جاتا ہے، اور راستے میں مجھے پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں میں ذرا پیشاب کر لوں، ہاں کر لے، پھر آگے چلیں گے. اب میں تو پیشاب راستے میں کہیں کرتا ہوں، جب آنکھ کھلتی ہے تو بستر پہ ہوتا ہے. یہ ہے سر قصہ. اس کی بیوی کی چار آنکھیں ہو گئی، ہیں شیطان سے تیرے دوست؟ ارے کمبخت ہو تو پہلے سے کیوں نہیں بتایا تو نے؟ وہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں پر حاوی ہے، ہمارے گھر میں فاقوں پر فاقے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ اسے ہی کہہ دے یار تھوڑا سا کچھ ہمیں بھی سونا چاندی دلوا دے، آج کل سونا بہت مہنگا ہے، تاکہ ہم بھی آرام سے کھائیں پیئیں، کچھ راحت ملے. مجھے کیا پتا تھی یہ بات اس سے کرنے کی، آج رات کو بات میں رٹ جاؤں گا، میں جاؤں گا نہیں اس کے ساتھ، یار ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں، تیری دوستی کا فائدہ کیا، کچھ ہمیں بھی دلوا. تو سو گیا، سوتے ہی خواب میں شیطان آ گیا، چل بھائی گھومنے چلے، میں نہیں جاؤں. کیا بات ہے، میں نہیں جاتا بس. بھائی آخر کیا بات ہے، کیوں اچانک کیسے ناراض ہو گئے؟ ہماری تمہاری تو پکی دوستی تھی، آج کیسے تم ناراض ہو گئے؟ اب یار گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے ناراض ہے. وہ کہہ رہی ہے کچھ تو سونا چاندی ہمارے یہاں بھی ہو، ایک آدھ سیٹ بیوی کا ہو جائے، دو چار سیٹ بہن بھائیوں کے ہو جائیں، اور کچھ ٹکیا ہو جائیں دس تولے والی، تو یہ کہ گھر میں گزارا اچھا ہو جائے گا، اور بیٹے پوتے بھی ماشاء اللہ خوش ہو جائیں گے. پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ابھی چل، میں ابھی تجھ کو ایک خزانے پہ لے کے چلتا ہوں، جتنا چاہے سونا اٹھا لیو، جتنا چاہے چاندی لے لیو، جتنا چاہے پلاٹینم اٹھا لیو، جو تیرا دل چاہے لے لیو، وہاں تو بھائی ڈھیر ہی ڈھیر ہے، مجھے کیا پتا تیرے گھر کھانے پینے کو نہیں ہے. اب یہ چل دیا. اب وہاں پہنچ کر کے اس نے خزانے میں اس کو گھما دیا, وہ اس کی آنکھیں کھیرا ہو گئی. سونا دیکھے تو اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے, چاندی دیکھے تو اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے. ڈالر کا زمانہ نہیں تھا جو ڈالر اس کو نظر آتے. اس نے شیطان نے کہا جتنا دل چاہے تیرا لے لے. اب اس نے اپنی جیبیں بھی بھر لی اور جھولا بھی بھر لیا. اب سونا تو ہلکا تو نہیں ہوتا, بھاری ہوتا. اب اس نے جھولا بھرا, جھولا بھر کے جو اٹھا تو زور لگانا پڑا, زور لگانے پخارا نکل گیا. اب سویرے اٹھتا تو نہ سونا تھا نہ چاندی تھی, بستر پخانے سے بھرا. بیوی بھی خوش خوش آئی کہ بھئی یہ رات کو مایا لایا ہوگا. اس نے رضائی ہٹائی تو بجائے پیشاب کے پخانے کی بدبو پھیلی. اس نے جو پخانا دیکھا کمبخت, یہ کیا کہہ رہا تو نے, پیشاب تو میرے لیے آسان تھا دھونا, پخانا دھونا بہت مشکل ہے, یہ کیوں کر دیا؟ تو اس نے اپنا قصہ سنایا. میں تو سونا اٹھا رہا تھا, نکل گیا پخانا. انہیں تو پیشاب ہی کرتا رہے, کمبخت مجھے نہیں چاہیے ایسا سونا. تو حقیقت یہ ہے کہ جب آخرت میں آنکھ کھلے گی پتا چلے گا کہ بھئی دنیا ساری کی ساری پیشاب پخانا تھا. یہ تو اصلی نعمت جو ہے وہ تو آخرت میں, جس اللہ کرے ہم دل و جان سے اس کے طالب بنے, اس کو حاصل کرنے والے بنے. ہم تو دراصل اس دنیا خبیث کے اور دنیا دنی کے طالب بنے ہوئے ہیں, جس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے. خواب تھا جو اس کو دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, بس دنیا کی حقیقت یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر مال و دولت میں عیش کر رہے ہیں اور یہ اس دین پر, اسلام پر, اہل اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں, ان کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ انجام آخرت کا بہترین اہل ایمان کا تھا, اہل ایمان کا ہے یا کافروں کا. تو بھئی ہم تو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں, اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آخرت سب سے بہتر ہے, تو بس ہم اس دنیا میں رہ کر کے اس کے طالب بنے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب بنے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے طالب بنے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے طالب بنے. تو اس کا جو انجام ہے وہ حقیقت میں بہترین انجام ہے. اور دنیا کا غلام بننے سے, اور دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا, دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. تو اس کے طالب بنے تو اللہ بچائے, اس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں کفار خراب. لہذا چند دن دنیا میں کافر اور نافرمان مزے کر لیں, آخرت میں تو پھر بدترین انجام ہے, اللہ بچائے. آگے فرماتے ہیں, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفْرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے, اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو, الیاذ باللہ. کہہ دو میرے اور میرے تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. نیز وہ ہر شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی کافی ہے. یعنی اے کافرو, تم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کر رہے ہو اور آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے انکار کرنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا, اور تمہارے انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی. یعنی ان کے انکار کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نہیں رہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جبکہ آپ کے پیغمبر ہونے کے خود اللہ تعالیٰ گواہ ہیں, ایک دفعہ نہیں بار 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 قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے, یہ ہمارے پیغمبر ہیں, یہ ہم نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیں, پھر کسی اور کا انکار کیسے قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ فرمایا, اور جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم ہے, یعنی یہود و نصارہ, یعنی وہ یہود و نصارہ جو کہ عیسائی اور یہودی مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں, اور ان کے مذہب میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں, اور توریت کو، زبور کو، انجیل کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، تو جن لوگوں کو ان کتابوں کا علم ہے تو وہ بھی آپ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کتابوں کے اندر آپ کے من جانب اللہ پیغمبر ہونے اور آخر نبی ہونے کی صراحت ہے، بلکہ اتنا اس کے اندر آپ کا ذکر ہے اور ایسی ایسی علامتیں اس میں آپ کی موجود ہیں کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفونہ ابناکم، یہ حضور کو اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیغمبر پہچانتے ہیں جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، جیسے کسی کو اپنا بیٹا پہچاننے میں دشواری نہیں ہوتی، اسی طرح یہ حضور کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، لہذا وہ بھی گواہی دیں گے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقعتاً اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو جن کو کتابوں کا علم ہے وہ بھی آپ کے نبی و پیغمبر ہونے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اب ایمان نہ لائیں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے وہ اب حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، اور وہ حسد ان کو یہ تھا کہ یہ حضور جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، جب سارے پیغمبر حضور کے علاوہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بس یہ حسد تھا جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے، جو اہل کتاب ایمان نہیں لائے ان میں بعض میں تکبر اور بعض میں یہ حسد، اس تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ورنہ جانتے تھے کہ آپ بلا شبہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حضور کو اللہ تعالیٰ کا نبی آخری پہچاننے کی ایک علامت ہے مہر نبوت، اہل کتاب ہی اس علامت سے حضور کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی پہچانتے ہیں، مہر نبوت حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت کا تھوڑا سا حصہ کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے کی طرف بائیں کندھے کے ذرا قریب کبوتر کے انڈے کے برابر جسم کا کچھ حصہ اوپر ابھرا ہوا تھا جو جسم سے بالکل الگ نظر آتا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، اسے کہتے ہیں مہر نبوت، اہل کتاب اس علامت سے حضور کو اللہ تعالی کا آخری نبی ہونا پہچانتے تھے، تو ان کے پاس تو یہ علامت بھی انہیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بہت سے ایمان بھی لائے الحمدللہ، بہت سے اہل کتاب ایمان بھی لائے اور بہت سے نہیں بھی لائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو حضور کے نبی برحق ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول و پیغمبر ہونے کی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اللہ پاک گواہی دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر کسی کی گواہی ہی نہیں، سب سے معتبر تو وہی ہے، دوسرے جن کو کتابوں کا علم ہے یعنی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں یعنی یہود و نصارہ، انہیں بھی آپ کے نبی و پیغمبر ہونے کا علم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جب ہیں تو بس یہ دو گواہیاں کافی ہیں، اب باقی کافر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے تو بے شک نہ مانیں، ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، ان کے نہ ماننے سے آپ کی نبوت و رسالت ختم نہیں ہوتی، یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، بس اللہ تعالیٰ ہماری اعمال کی کمزوریاں دور فرمائے اور ایمان کی تکمیل فرمائے، یہاں پر الحمدللہ آج جو ہے وہ سورہ رات پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما اور ہم سب کو مرتے دم تک یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی والے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کا باعث ہے, اور ان کاموں سے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے ناراضگی کا ذریعہ ہیں. یا رحم الراحمین یا رب العالمین ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. اپنے کلام پاک کو صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. یا اللہ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے انوار سے ہم کو مالا مال فرما یا اللہ. اپنے کلام پاک کے انوار سے ہم کو مالا مال فرما. اس کے سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر بھلائی عطا فرما اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا رحم الراحمین اپنے کلام پاک کو صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین اس کو ہمارے سینے میں محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے جسم کے اعضاء کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال الاکرام. آپ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے. یا اللہ ہمیں توفیق تقوی عطا فرما. اللہم انا نسلو الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسلو الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اہدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحیہا ولا یسب سیئہا الا انت. اللہم اہدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحیہا ولا یسب سیئہا الا انت. اللہم انا نسلو خیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. یا رحم الراحمین اپنے کلام پاک کی برکت سے ہماری سب نیک مرادیں پوری فرما. ہم اس کے کلام پاک کی برکت سے ہماری نیک مرادیں پوری فرما. ہماری ساری بیماریاں پریشانیاں اور تکالیف دور فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.